بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 جون 2006 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں ایک اہم موضوع جہاد فی سبیل اللہ پر خطبات کا آغاز کیا. اس ضمن میں پہلا لیکچر حاضر خدمت ہے جس کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں چند اہم اور بنیادی غلط فہمیاں.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے ایک سلسلہ خطبات کا آغاز ہو رہا ہے. اس سلسلہ خطبات کا مجموعی عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت، اہمیت، لزوم، مراحل اور شرائط. آج اس سلسلے کا پہلا خطاب ہے جس کا میں آغاز کر رہا ہوں، اور اس کا عنوان خاص ہے جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں بعض اہم اور بنیادی غلط فہمیاں. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں، بالخصوص مغربی دنیا میں، جہاد کے لفظ کو ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. جہادسٹ، ان کے خلاف اب جو ہے پوری مغربی طاقت، پوری عیسائی طاقت، یہ پورا اپنا زور سر کر رہی ہے، اور گویا کہ یہ لفظ جو ہے ایک گالی بن گیا. اس ضمن میں جو مغالط اغیار کو لاحق ہوئے ہیں اور جن کو آج ہمارا دشمن ایکسپلوائٹ کر رہا ہے، بدقسمتی سے اس کی اصل بنیاد خود ہم نے قائم کی. دشمن کا تو کام ہے کہ وہ ایکسپلوائٹ کرے گا. ایک بڑی پیاری کہاوت ہے کہ نیش اقرب داس پے کی نست، اقتدائے طبیعتش کی نست. بچھو اگر ڈک مارتا ہے کسی کو ڈنک، تو وہ کسی کی دشمنی میں نہیں مارتا، یہ تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، وہ اپنی طبیعت کا تقاضا پورا کر رہا ہے. نیش اقرب داس پے کی نست، کوئی قیمہ نہیں ہوتا اسے، اقتضائے طبیعت اشینس، اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے. تو دشمن کی طبیعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اسے انگلی رکھنے کی جگہ نظر آئے گی، وہاں وہ پورا مورچہ قائم کر دے گا اسلام کے خلاف. سب سے بنیادی، سب سے اہم اور سب سے تباہ کن جو غلط فہمی عالم اسلام کو لاحق ہوئی ہے، اور یہ خود کردہ لا علاج نیست والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ ہے. بہت بنیادی غلط ہے. جہاد ایک بہت وسیع مفہوم کی اصطلاح ہے, اور جنگ کے لیے قرآن مجید کی اپنی دوسری اصطلاح موجود ہے, قتال فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ, دونوں اصطلاحات قرآن کی ہے, بار بار استعمال ہوتی ہیں. ان کو بالکل ہم معنی قرار دے دینا اصل میں سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو ہمارے ہاں کی گئی اور ہم نے خود کی ہے. اس اعتبار سے ذرا غور کیجئے, اگر دو جدا گانا اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے تو دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق ہونا چاہیے. ان میں فرق البتہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں, سورہ حجرات کی آیات 14 اور 15 کے حوالے سے. یہ دونوں لفظ جو ہیں, ایمان اور اسلام, مومن اور مسلم مترادف بھی ہیں, ہم معنی کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں, لیکن ان میں فرق بھی ہے. اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اس فرق کو بہت ہائی لائٹ کر دیا گیا, نمایاں کر دیا گیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے, بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں, ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. بڑی کلیئر آئے, اہم ترین آئے جس میں کہ جدا کر دیا گیا. اس زمن میں ایک بہت عمدہ مقولہ ہے علماء کا کہ یہ تین سیٹ ہیں دو دو اصطلاحات کے, ایمان اور اسلام, جہاد اور قتال, نبی اور رسول. یہ ہم معنی بھی ہیں, ان میں فرق بھی ہے. اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ آئیں تو ہم معنی ہو جاتے ہیں, ایک جگہ آئیں تو ان کا فرق واضح ہو جاتا ہے. اذا تفرقا اجتمعا واذا اجتمعا تفرقا, ایک جگہ آئیں گے تو فرق واضح ہو جائے گا, اور اگر علیحدہ ہو رہا ہے کہیں کو استعمال ہو رہا ہے جہاد کا لفظ کہیں قتال کا, تو اس کے ہم معنی بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسرے ان تینوں پیئرس جو ہیں, تھری پیئرس آف ٹرمز, اصطلاحات کے تین جوڑے, ایمان اسلام, جہاد قتال, اسی طریقے سے نبی رسول, ان میں ایک نسبت یہ ہے کہ ایک اس میں عام ہے ایک خاص. اسلام عام ہے, ایمان خاص ہے. ہر مومن تو لازماً مسلم بھی ہے, لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہے. اسی طرح ہر رسول تو لازماً نبی ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. اسی طرح قتال تو لازماً جہاد ہے, لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے. یہ بنیادی فرق جو ہے ملحوظ نہیں رکھا گیا, خاص طور پر جب ہمارے ہاں فقہ مرتب ہوئی ہے, اور اس وقت صرف ایک خاص قسم کا جہاد رہ گیا تھا, مسلمانوں کی حکومتیں تھیں. یہ فقہ جو ہے خلافت راستہ میں تو مرتب نہیں ہوئی نا, دور تابعین میں بھی نہیں ہوئی, تو اس کے بعد کی بات ہے. ملوکیت کا دور تھا جس کو علامہ اقبال نے امپیریلزم سے بھی تعبیر کیا, عرب امپیریلزم. اب اس میں جو بھی جنگ ہو رہی ہے اسے جہاد کہہ رہے ہیں, اور جہاد کی کوئی دوسری شکل ہے ہی نہیں سوائے جنگ کے. تو اس دور میں یہ دونوں اصطلاحات ہم معنی بنا دی گئی, اور ہمارے ہاں اب علماء جو ہیں وہ بھی ان کو ہم معنی سمجھتے ہیں, بلکہ جہاد کے معنی ہی قتال سمجھتے ہیں, جنگ سمجھتے ہیں. یہ بہت بنیادی غلطی ہے, بہت بنیادی غلطی ہے. اب اس کا جو فوری نتیجہ نکلا ہے وہ غلط فہمی جو ہے, اس نے جو نتیجے کو جنم دیا ہے وہ یہ ہے, جنگ تو ہر وقت نہیں ہوتی اور ہر شہری جنگ میں شامل نہیں ہوتا, لہذا جب جہاد کے معنی جنگ ہو گئے تو یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی نہیں رہی. اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا فرض کفایہ. فرض کفایہ اور فرض عین میں فرق کیا ہے؟ یہ پنج وقتہ نماز فرض عین ہے, آپ کو لازماً پڑھنی ہوگی, ہر ایک پر فرض ہے. لیکن نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. ایک آبادی میں کسی مسلمان کا انتقال ہوا ہے، اگر کچھ لوگ بھی اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو، کفایہ کفایت ہو گئی. اسی طرح جب جہاد کے معنی جنگ ہو گئے تو جنگ جو ہے فرض کفایہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مثال کے طور پر جو خلافت راشدہ کے دوران رومیوں سے جنگیں ہو رہی تھی شام میں اور ایرانیوں سے جنگیں ہو رہی تھی عراق میں، اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کسی محاذ سے تقاضا آیا کہ 10,000 آدمی اور چاہیے، حالات جو ہیں یہاں بہت نازک. اب مدینے میں اعلان کر دیا گیا 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے تو بات پوری ہو گئی، کفایت ہو گئی، تقاضا پورا ہو گیا، باقی آرام سے گھروں میں سوئے. یہ تو نہیں ہے کہ پورے عالم اسلام کے جو ہے مسلمان نکل جائیں، یہ فرض کفایا ہے. 10,000 آدمی آ گئے تو باقی لوگوں کی طرف سے وہ فرض ساقط ہو گیا، اسے فرض کفایا کہتے ہیں. تو جنگ تو یقیناً فرض کفایا ہے، قتال فی سبیل اللہ فرض کفایا ہے، فرض عین نہیں ہے. لیکن جہاد تو فرض عین ہے. اب میں اس حوالے سے آپ کے سامنے دو مقامات رکھوں گا، ایک تو اسی سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 14 کے بعد آیت نمبر 15 آ رہی ہے. آیت نمبر 14 میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا گیا، اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لے آئے. اور اس میں تاکید کی انتہا ہے، قل لم تؤمنوا، لم کے ساتھ جو ماضی کی نفی آتی ہے وہ بہت تاکید کے ساتھ ہے. ما آمنتم نہیں کہا، لم تؤمنوا، ہرگز ایمان نہیں لائے. اور اس پر مزید اضافہ کیا گیا، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اٹس اونلی آن دی ٹپس آف یور ٹنگز، زبان سے تم نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو مسلمان تو ہو گئے، تمہارا اسلام قبول. لیکن ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو غلط فہمی میں ہو، یہ ایمان ابھی نہیں حاصل. اب دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 15. اب کوئی شخص کہہ سکتا تھا میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے مومن تسلیم کیا جائے، میں صرف مسلم ہونے کی حیثیت پر قناعت نہیں کرنا تھا، مجھے بتایا جائے واٹ آر دی پری ریکوزٹس، کسی کے مومن قرار دیے جانے کے لوازم کیا ہے، کیا شرائط. تو آیت نمبر 15 اس اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین آیت ہے کہ ایمان اور مومن کی کمپریہنسو ڈیفینیشن، جسے ہم کہتے ہیں جامع و مانے، تب ایک اصطلاح جامع و مانے، یعنی اس میں اس شے کی حقیقت پوری سمو جائے اور کوئی اور شے باہر کی داخل نہ ہونے پائے. جامع جمع کر دیا اس نے اس کے تمام مفہوم کو، مانے کوئی اور مفہوم اس میں داخل شامل نہیں ہو سکتا. اس کو انگریزی میں میں نے کہا کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ایمان، وہ ہے جو آیت نمبر 15 میں آیا ہے. ویسے تو دوسری جگہوں پر بھی ہے لیکن یہاں مختصر ترین الفاظ میں موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن آف مومن، ہو از اے مومن. انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اس آیت کے آغاز میں بھی اسلوب حصر ہے اور خاتمے پر بھی اسلوب حسر ہے. اب یہ عربی اصطلاح ہے، حسر کسے کہتے ہیں؟ حصار کر لینا کسی چیز کا. یعنی ایک جملہ میں کہتا ہوں، عمر عالم ہے، اس کے ایک معنی سمجھ میں آ گئے آپ کے؟ ایک میں کہتا ہوں عمر ہی عالم ہے، اس ہی سے کیا اضافہ ہوا، اور کوئی عالم نہیں ہے، عمر ہی عالم، باقی چاہے تمہیں عالم سمجھ رہے ہو عالم نہیں ہے. اس ہی نے محصور کر دیا علم کو عمر کے لیے، اس کو کہتے حسر. انما کلمہ حسر ہے، انما المومنون، مومن تو صرف وہ ہیں. اور آخر میں اولئک هم الصادقون، یہ پھر ایک کلمہ حسر ہے، صرف یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں دعوی ایمان میں. اب یہ ہے بریکٹ شروع بریکٹ ختم، انما حسر اولئک هم الصادقون حسر، اس میں آ رہی ہے ڈیفینیشن. کہ ایمان کسی کے مومن قرار دیے جانے کی دو شرطیں لازم ہیں جو پوری ہونی چاہیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر شک میں ہرگز نہ پڑے. یعنی یہ ایمان یقین کی شکل اختیار ہے, اور یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں ایمان کے ساتھ یہ لفظ جو ہے ثم لم یرتابوا کا اضافہ کیا گیا. ورنہ عام تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات سورۃ العصر میں کیا ورافقوا الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ التین میں کیا ہے, وتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. ایمان کے ساتھ اضافی شرط یہاں پہ جو لگائی گئی ہے, اس کو کنٹراسٹ کے لیے, حقیقی مومن صرف وہ ہے جو ایمان لایا اللہ تو اس کے رسول پر, پھر شک میں ہرگز نہیں. اور یہاں بھی لم ہے, وہی جو میں نے کہا تھا کہ مرتابو نہیں آیا, ثم لم یرتابو, ہرگز شک نہیں کیا, یقین بن گیا دل کے اندر. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ. یہ دوسری شرط لازم ہے. یہ دو پری ریکوزٹس ہیں ایمان کے, ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے, کیونکہ یہ جامع و مانع تعریف ہے, کمپریہنسو ڈیفینیشن. اور اس کو ذرا ذہن میں ایک اور طریقے سے سمجھ لیجیے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام عام ہے, ایمان خاص ہے. تو ایک مومن کی زندگی میں اسلام کے پانچ ارکان تو لازماً ہیں, وہ تو چونکہ عام ہے, ہر مومن لازماً مسلم ہے, تو اسلام کے پانچ ارکان تو لازماً موجود ہوں گے. بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں کی روایت. یہ پانچ تو ہیں ارکان اسلام. ارکان ایمان میں یہ بھی ہیں اور دو اور ہیں. کلمہ شہادت تو وربل اٹیسٹیشن ہوا نا, زبان سے کہہ دیا میں نے, یقین قلبی یہاں پر ایڈ کی ہے. اور نماز روزہ حج زکات یہ عمل ہیں, ان میں جہاد ہی ضروری اللہ کو ایڈ کی. اب یہ مومن کی کہ جو تقاضے پورے ہوئے ہیں. یہاں باقی چیزیں کیوں ریپیٹ نہیں کی گئی؟ اس لیے کہ اسلام تو عام ہے, مومن تو لازمن, مسلم تو ہے ہی ہے, تبھی تو اس کا ایمان کا سوال پیدا ہوتا ہے. تو کلمہ شہادت, نماز, روزہ, حج, زکات یہ تو ہیں, اس پر اضافہ ہوگا یقین قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ. جس طرح آپ کو معلوم ہے نا کہ رے آف لائٹ جو ہے, روشنی کی کرن, اس کو جب پرزم میں سے گزارتے ہیں تو یہ پھٹ جاتی ہے, سات اس کی شاخیں آ جاتی, سات رنگ. اس کے بعد معلوم ہوا کہ ان سات کے علاوہ بھی ہیں. ایک الٹرا وائلٹ ہے جو نظر نہیں آتی, ایک انفرا ریڈ ہے جو نظر نہیں آتی. تو میں نے اس کی مثال سے کہا ہے کہ پانچ تو یہ ہے اسلام کی, اور ایک یقین کے ساتھ, ایک یہ شہادت کے ساتھ یقین, یہ الٹرا وائلٹ ہے, اور ایک اعمال کے اندر عبادت میں جہاد فی سبیل اللہ یہ انفرا ریڈ ہے, ریڈ خون والی بات ہے نا, اس میں تو جان دینے کا مرحلہ بھی آئے گا, یہ انفرا ریڈ ہے. یہ دو شرطیں ایمان کی لازم ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. یا تو یوں کہے کہ یہ تو صرف خطابی انداز ہے, ریٹرک ہے, قرآن ہے یہ, اس کا ہر لفظ بامانی ہے, یقینی ہے, حتمی ہے, قطعی ہے. یہ ڈیفینیشن جو ہے اس میں شامل ہے جہاد فی سبیل اللہ. اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اب اسے کیسے آپ محدود کر دیں گے جنگ کی حالت میں, جو کہ فرض کفایہ ہے؟ اس کو تو گویا کہ ہم نے بیک برنر پر رکھ دیا ہے, جو انگریزی میں محاورہ کہتے ہیں, کسی چیز کو پسے پش ڈال دینا, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, جہاد جو ہے وہ تو بیک برنر پہ چلا گیا. پہلا مقام یہ ہے جس سے معلوم ہوا ایمان نہیں ہو سکتا اگر جہاد کی سبیل اللہ نہیں. ایمان کی شرطیں لازم جہاد کی سبیل اللہ ہے. دوسرا مقام وہ میں نے آج آیات پڑھی. سورہ صف میں فرمایا, سوال کیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے داروں, میں یہاں اے ایمان والوں نہیں کہہ رہا, ایمان کے دعوے داروں, اس کی وجہ آگے آ جائے گی. کیا ہم تمہیں بتائیں, کیا تمہیں ایک ایسے سودے کی خبر دی جائے, تجارت, جس کا نفع یہ ہو کہ تم دردناک عذاب سے چھٹکارا پا جاؤ, جہنم سے بچ جاؤ. اب دیکھیں کس قدر اس میں انسان, عام انسان کی ذہنی سطح کے قریب ہو کر بات کی جا رہی ہے. تجارت کو ہر شخص جانتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, کچھ سرمایہ, کچھ محنت. تھوڑا سرمایہ ہے, محنت زیادہ لگے گی. چھابڑی سر پر رکھ کر پھلوں کی آپ پھریں گے, محنت کریں گے تو شام تک 150 روپے لے جائیں گے. زیادہ سرمایہ ہے تو محنت کم ہو جائے گی. اب آپ نے ریڑی لگا لی ہے, سر پر اٹھائے تو نہیں چل رہے, اس سے زیادہ کہ کھوکھا بنا لیا, اس سے زیادہ ہے تو بڑی دکان سے جانی ہے, اس سے زیادہ ہے تو آپ ایکسپورٹ کرو. لیکن دو چیزیں لازمی لگے گی, کچھ محنت کچھ سرمایہ, اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے, نفع. تو اب ایک ایسی تجارت بھی ہے جس کا نفع ہے جہنم سے چھٹکارا پانا. کیا ہم تمہیں بتائیں, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے دارو, کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس سودے کی طرف, اس تجارت کی طرف, جس کا نفع یہ حاصل ہو کہ تم جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ. اب جواب سنیے, یہ قرآن کا بڑا نیچرل اسلوب ہے سمجھانے کا, اور یہ تعلیم کے سلسلے میں بھی بہت اہم بات ہوتی ہے. استاد شاگردوں کے سامنے ایک سوال رکھے پہلے, تاکہ وہ اپنے ذہن کو تھکا لیں, اس کا کوئی جواب تلاش کریں, پھر استاد جو ہے اس کا جواب دے گا. یہ طریقہ تعلیم قرآن میں بہت ہے, حدیث میں بہت ہے. سوال کیا, اتدرون من المفلس, حضور نے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہے. اب صحابہ کا جواب کیا تھا, المفلس عندنا ما لا درہم له من لا درہم له ولا دینارا. ہمارے نزدیک مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہوتے. اب آپ نے فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا تو بہت سی نمازیں, بہت سے روزے, کئی حج, بہت سے عمرے لے کر آئے گا, لیکن اس کے ساتھ ہی حقوق العباد میں اس نے زیادتیاں کی ہوں. وقد اکل مال ہذا, اس شخص کا مال اس نے ہڑپ کیا, اس شخص کی اس نے غیبت کی, اس شخص پر تہمت لگائی. وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے, کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی, اور تو کوئی کرنسی ہے ہی نہیں, کمپنسیٹ کیسے کیا جائے گا. اچھا بھائی تم اس کی نمازیں تم لے جاؤ. کسی کو اس کے حج دے دیے جائیں گے, کسی کو اس کے روزے دے دیے جائیں گے. اب کچھ نہیں بچے گا اس کے پاس, پھر الٹی گاڑی چلے گی, ان دعوے داروں کے گناہ اس کے حساب میں ڈالے جائیں گے, اور پھر وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یہ مفلس ہے, اور مثالیں بھی بہت سی. تو سوال کر کے پہلے ذہنوں کو جگانا ہوتا ہے, سوچیں, اس کے بعد جواب آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اب آپ غور کیجئے, اگر آخرت پر ایمان ہے تو اس سے زیادہ اہم سوال کوئی ممکن نہیں, اس لیے کہ آخرت ہمارا نزدیک, ہمارے نزدیک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ان دار الاخرت لہی الحیوان لو کانوا یعلمون, اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. یہ دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں, دن رات صبح سے لے کے شام تک اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے, آخرت کی سوچ ہی نہیں. لیکن جنہیں آخرت کی سوچ لاحق ہو گئی, اب وہ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا. یہاں پھر دیکھیے, اس میں فرمایا تو منون باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کیوں میں نے پہلی آیت میں ترجمہ کیا تھا ایمان کے دعوے داروں؟ تم ایمان کا دعویٰ تو کرے حقیقت میں ایمان لاؤ. جیسے سورہ حجرات میں نفی کی گئی لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، گویا کہ اسی مقام پر یہاں آیا، تم نے ایمان کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن اگر واقعی چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا پانا تو ایمان لاؤ، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. دو منو نب اللہ و رسول. اور یہاں اب وہ ریب والی بات اس طرح نکل گئی کہ ایمان والو یا ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ، مطلب وہ کیا ہوا؟ ایک ایمان وہ قانونی ایمان تھا جو تم نے کلمہ شہادت ادا کیا تمہیں مسلمان مان لیا گیا، اب ایک ایمان ہوئے جو دل میں یقین بن کر جاگزی ہو جائے. اسی کو سورہ نساء کی ایک آیت میں کہا گیا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اب وہاں کیا ترجمہ؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو ترجمہ بے معنی ہو جائے گا، مہمل ہو جائے گا. ایک طرف کہہ رہے ایمان والو اور پھر کہہ رہے ایمان لاؤ، وہاں بھی ترجمہ یہ ہوگا اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا. اس لیے میں نے کیا ترجمہ کیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، جس میں ریب نہ ہو، شک نہ رہے، جو یقین کی کیفیت کی شکل اختیار کر. وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اب یہاں دیکھیے وہ تجارت کے دونوں لوازم آ گئے، مال سے جہاد کرو، جان سے جہاد کرو. تجارت میں دونوں چیزیں لگتی ہیں، سرمایہ اور محنت. تو اپنی جان بھی کھپاؤ اللہ کے راستے میں فی جہاد فی سبیل اللہ، اور اپنے مال بھی کھپاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں علم حاصل ہے، علم حقیقی، سائنس کا علم نہیں، علم ہدایت، العلم. اگر تم سمجھ گئے ہو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو جان لو پھر یہی بہتر ہے، اس کے ذریعے سے تم آخرت میں جہنم سے چھٹکارا پا سکو گے. اگر یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوتی تو جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے. اب یہ دیکھیے، دو مقامات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو جہاد ہے اس سے تو بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ فارغ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو جب ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تب اس کی حقیقت واضح ہوگی. لیکن آج صرف دو باتیں سمجھ لیں آپ، دیر کین بی نو ٹرو ایمان وداؤٹ جہاد فی سبیل اللہ، دیر کین بی نو سلویشن ان دی ہیئر آفٹر وداؤٹ جہاد فی سبیل اللہ. اور یہ میں ساری بات جو کر رہا ہوں قرآن مجید کے محکمات پر کر رہا ہوں، یہ تو قرآن مجید کی اصلی آیات ہیں، بنیادی آیات ہیں، محکم آیات. اچھا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تین جوڑے میں نے آپ کو گنوائے، ان تین جوڑوں میں خاص اور عام کی نسبت ہوتی ہے، اور جب یہ ایک جگہ آئیں تو ان کا مفہوم جدا ہو جاتا ہے، جب علیحدہ علیحدہ آئیں تو وہ تقریباً ہم معنی ہو سکتے ہیں، ایک ہی جگہ دوسرا استعمال ہو سکتا ہے. اب یہاں دیکھیے سورہ صف جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن کی اہم ترین سورت، اس میں ایک ہی سورت میں دونوں چیزیں جمع کر دی گئیں، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ. یہ آیت ہم نے ابھی پڑھی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اب آیت نمبر چار دیکھیے اسی سورہ مبارکہ کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار، دشمن ان میں کوئی رخنہ پیدا نہیں کر سکتا. آج ہم لفظ استعمال کریں گے تو ری انفورسڈ کانکریٹ بنکرز بنتے ہیں، آر سی سی کے بنکرز بنتے ہیں. اسی طریقے سے صفیں دشمن ان کے اندر رکھنا پیدا نہ کر سکتے، ایسی صفیں باندھ کر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے. اب یہاں قتال کا لفظ آ گیا، گویا کہ یہاں دونوں مفہوم جدا ہو جائیں گے، جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ. اور ایک بہت اہم نقطہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے سلویشن کی، نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. اور قتال فی سبیل اللہ جہاد کی چوٹی ہے، وہاں تک جو پہنچ گیا وہ تو اللہ کا محبوب بن گیا، ایک محبوبیت ہے خدا بندی کا مقام، وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، جان ہاتھ پر رکھ کر میدان میں آ جانا، ہتھیلی پر رکھ کر، یہ تو معلوم ہوا کہ جہاد کی آخری منزل ہے۔ یہ میں اپنی اسی سلسلہ خطابات میں واضح کروں گا کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک نو منزلہ عمارت ہے جس کی نویں منزل قتال فی سبیل اللہ ہے، اس کے نیچے آٹھ منزلیں اور ہیں۔ آج یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ صف نے ان دونوں چیزوں کا اور دونوں کا مقام و مرتبہ علیحدہ بیان کر دیا۔ ایک ہے لازمی شرط نجات کی، جہنم سے بچ جانے کی لازمی شرط ہے جہاد فی سبیل اللہ، ایک ہے محبوبیت خداوندی کی مقام، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو اپنے وہ بندے محبوب ہیں، وہ محبوبیت خداوندی کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر، ایسی صفے کہ جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ آج کل جو ری انفورس کانکریٹ ہوتی ہے، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، دیوار بنائی پھر سیسا پگھلا کر اس کے درازوں کے اندر، دردوں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا تاکہ وہ جڑ جائے۔ یہ میں نے آج آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ جہاد بندہ مومن کی زندگی کا لازمی جز ہے، اگر ایمان ہے تو جہاد لازمن ہوگا، جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں، اور نجات کی لازمی شرط ہے، اگر یہ جہاد ہے تو نجات کی توقع کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے تو کوئی توقع نہیں، یہ آپ کی وشفل تھنکنگ ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے نام لیوا ہیں، ہم درود بھیجتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم جو ہے عمرے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں ہے۔ یا یہ کہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں یہ لفاظی ہے میری، یا یہ کوئی شاعری ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ قرآن ہے۔ اب تیسری بات آئی، سب سے گھناونی بات کیا، تصور یہ قائم ہو گیا مسلمان جب جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، معاذ اللہ، مسلمان ایک ڈیسپوٹک رولر بھی ہو سکتا ہے، ظالم جابر حکمران جو نہ خود اسلام پر قائم ہے نہ اسلام کو قائم کرتا ہے، انہیں سلطنت بنائی ہے جیسے کہ کوئی ہندو کی سلطنت ہے، کوئی کسی اور کی عیسائیوں کی سلطنت ہے، جس کو میں نے کہا امپیریلزم۔ اب وہ اپنے ریونیوز بڑھانے کے لیے فتوحات کر رہا ہے، زیادہ عیاشیاں کر سکے، زیادہ آسائشیں جمع کر لے، زیادہ دولت اکٹھی کر لے، اس کے لیے جنگ کر رہا ہے، اور ہم نے اسے کہہ دیا جہاد فی سبیل اللہ۔ تو جہاد کو بدنام کیا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی اپنی شرائط ہے، بہت سے جہاد ہیں، وہ میں اگلے انشاءاللہ جمعے میں عرض کروں گا۔ جہاد فی سبیل الحریت بھی ہے، آزادی کا جہاد، اس کی وہ شرائط نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی۔ اگر کوئی آپ کی آزادی کے اوپر تسلط جما کر بیٹھ کے آپ کو محکوم بنا لیا ہے، اس کے خلاف جنگ کرنا، یہ جہاد ہے فی سبیل الحریت۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیتے ہیں، اس کی میں مثالیں آپ کو دوں گا کس قدر اس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پچھلی صدی کے وسط میں الجزائر میں آزادی کی جنگ جاری تھی، فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اس کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا دیا گیا، جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے الجزائر میں، جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ اور میری زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے، میں جماعت اسلامی منٹگمری جو سائیوال کہہ رہا تھا اس کا امیر تھا، یہ کوئی 55-56 کی بات ہے، ایک وفد آیا تھا الجزائر سے فنڈز جمع کرنے کے لیے، ان میں ایک تو فوجی تھے کرنل عودہ، وہ تو کلین شیو تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری، بہت بڑے عالم. اب وہاں پہ جلسہ کیا گیا، علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری نے عربی میں تقریر کی. میں تو سمجھ رہا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، بہرحال کو ترجمہ بھی کیا جا رہا تھا. انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کیے، اور اس کی اہمیت اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ، اور مرتبہ شہادت اور قتال فی سبیل اللہ کی جو ہے یہ اس کا مرتبہ و مقام ہے. واقعہ یہ ایمان تازہ ہو گیا، عربی ان کی اپنی زبان، قرآن اور حدیث ان کی انگلیوں کے اوپر، تو کیسی کچھ کیفیت ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. مجھے آج تک یاد ہے وہ سرور. لیکن اب ناؤ پریپیئر فار دی شاک. جب وہ جہاد کامیاب ہوا تو وہاں سوشلسٹ حکومت قائم ہو گئی. ہاؤ کم؟ اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو یہاں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے. بھائی ہم نے تو آم بویا تھا، یہ کیا ہوا؟ اس کے اندر تو کچھ اور لگ گیا، درخت کے اندر تو کچھ اور پھل آ گیا. سبب کیا ہے؟ آپ نے اسے آم کا درخت قرار دیا تھا؟ نہیں، وہ اصل میں آم کا درخت تھا ہی نہیں. وہ جہاد سے سبیل حریت تھا، جائز ہے اس میں جان دینا بھی، یہ میں تفصیل سے بات درج کروں گا آپ سے، وہ بھی ایک شہادت کا رتبہ ہے. لیکن ان دونوں کو کنفیوز نہ کیجیے، جہاد فی سبیل اللہ کچھ اور ہے، جہاد فی سبیل الحریت کچھ اور. جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے، اس کے لیے جان دی جائے گی تو وہ بھی ایک قسم کا کی شہادت ہو. لیکن جہاد فی سبیل اللہ وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. ان اصطلاحات کے اندر گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. یہی معاملہ حال ہی میں پیش آیا، وہ تو میں نے پچھلی صدی کے وقت کی بات آپ کو بتائی. افغانستان میں روسیوں کے حملے کے بعد جو جہاد ہوا وہ جہاد فی سبیل حریت تھا، اسے بھی مشہور کر دیا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ. اب کھچے چلے آ رہے بےچارے، کوئی الجزائر سے چلا آ رہا ہے، کوئی کہیں اور سے چلا آ رہا ہے. وہ الجزائر کے جہاد کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک صاحب سے میری ملاقات کینیڈا میں ہوئی تھی، میرا پہلا وزٹ تھا امریکہ کا اور کینیڈا کا، یو ایس اے اور کینیڈا کا. سعید الظفر وہ رہنے والے تھے الہباد کے. جب جہاد فی سبیل اللہ کا غوغا بلند ہوا تو وہاں سے اپنی تعلیم چھوڑ کے چلے گئے الجزائر، وہاں زخمی ہوئے، پھر علاج وغیرہ ہوا، پھر ٹی بی ہو گئی، سخت طبیب مصیبتوں میں گرفتار رہے، پھر وہ کہیں کینیڈا پہنچ گئے اور وہاں سیٹل ہو گئے. انہوں نے مجھ سے کہا میرا خون کھولتا ہے جب آج میں یہ پڑھتا ہوں خبر کہ شمالی افریقہ میں شراب کا سب سے بڑا ایکسپورٹر وہی ملک ہے جس کے لیے میں نے خون دیا تھا. میں نے خون اس لیے دیا تھا، میں اس لیے ہندوستان سے الہ آباد سے چل کر اور الجزائر پہنچ گیا تھا. سوشلسٹ حکومت قائم ہو گئی، سوشلسٹ حکومت کو شراب کی حرمت سے کیا سوال ہے؟ اس کو پیسہ چاہیے، کمائی چاہیے. بین ہی یہی معاملہ ہوا ہے جس کا کہ اب جو کمپلیکیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، افغانستان میں جہاد فی سبیل اللہ، وہ جہاد فی سبیل اللہ حریت تھا، پھر میں کہہ رہا ہوں جائز تھا، اس میں جان دینا بھی ایک طرح کی شہادت تھی. تفصیل سے بات پھر ہوگی اگلے سلسلے میں. لیکن جہاد فی سبیل اللہ کہا تو چلے آ رہے الجزائر سے لوگ چلے آئے، جیسے وہ الہ آباد سے پہنچا تھا، اور نہ معلوم کہاں کہاں سے لوگ پہنچے ہوں گے اس جہاد کے لیے. اب وہ جو آ گئے، اور یہ سب جو اسامہ ابن لادن اور عمر عبد الرحمان جو اس وقت جیل میں بےچارے پڑے ہوئے ہیں امریکہ کے، اور ایک اور صاحب تھے کہ جو پیلسٹینین تھے، عبداللہ عظام، یہ تینوں اس وقت امریکہ کے ایجنٹ تھے، سی آئی اے کے ایجنٹ تھے، جو عرب ممالک سے ریکروٹس لے کر آ رہے تھے. امریکہ کا مقصد تھا تباہ کر دینا یو ایس ایس آر. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو مجاہدین تھے وہ ان کے اعلی کار تھے، نہیں، قطر نہیں. مجاہدین اپنے حریت کے لیے جنگ کر رہے تھے، لیکن بس کسی تک بات رہنی چاہیے تھی. جہاد فی سبیل اللہ وہ نہیں تھا، وہ تو میں جب اس کی شرائط آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کے لوازم کیا ہے. جہاد فی سبیل اللہ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، محبوبیت خدا بندی کا مقام. اس لیے وہ بھی جہاد فی سبیل الحریت تھا. اب جو آئے وہاں پر ان کا پھر اب حشر کیا ہو رہا ہے، امریکہ نے اپنا مقصد پورا کیا اور چلتا بنا. اب ان کی آپس میں خانہ جنگی ہو گئی. وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا. جتنی تباہی افغانستان میں ان کی خانہ جنگی سے آئی ہے, سات گروپ جو لڑ رہے تھے, اتنی تباہی روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی. افغانستان برباد ہوا. اس کا ایک ریئیکشن جو ہوا عام لوگوں پر, تو یہ طالبان وہاں ابھر کر سامنے آئے. دے بیکیم دی رے آف ہوپ کہ شاید امن قائم کر دے, لہذا لوگ جمع ہو گئے. لیکن وہ جو جہاد تھا اس کو میں جہاد فی سبیل حریت کہہ رہا ہوں. جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا, ہم نے نہیں مانا, اس وقت بھی نہیں مانا. لیکن پھر میں دوہرا رہا ہوں, پتہ نہیں چوتھی پانچویں مرتبہ, جہاد فی سبیل حریت جائز ہے اور اس میں جان دینا بھی ایک طرح کی شہادت ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, من قتل دون ماله فهو شہید. جو شخص مسلمان یا مومن اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. آپ جا رہے ہیں کہیں, ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے, دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس, ایک تو ہاتھ جوڑ دیں, لو بھائی جان میری بخشی کرو جو میرے پاس ہے لے لو, اور ایک یہ کہ آپ رجسٹر کرتے ہیں, وہ آپ کو قتل کر دیتے ہیں. یہ شہادت ہے, کیونکہ آپ نے اپنا جان اپنا مال بچانے کے لیے رجسٹر کیا جان دے دی. تو اس مال سے تو بہت بڑی شہ ہے حریت, آزادی. آزادی کی حفاظت کے حصول کے لیے جیسے افغانستان میں ہوا یا جیسا کہ الجزائر میں ہوا, اور دشمن جو حملہ آور ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے جو جہاد کیا گیا وہ جہاد کی سبیل حریت تھا, جائز تھا. اور اس میں جان دینے والے بھی ایک لیول کی شہادت انہوں نے حاصل کی. لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا. البتہ جب طالبان نے ایک حکومت قائم کر لی اور 90% رقبے پر ان کا اقتدار قائم ہو گیا اور امن و امان قائم کر دیا, پورے افغانستان میں امن و امان, اور کچھ اسلامی شریعت کے احکام بھی نافذ کیے, اس میں ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں, ہوتا ہے, اچانک بوجھ آ گیا تھا ان کے سر پر, اس کی تیاری تو تھی نہیں. اس کے لیے کوئی تنظیم بنانا پہلے سے, کوئی کارکنوں کی تربیت کرنا, یہ جو مراحل سے گزرے ہی تھے. یہ تو یوں سمجھیے کہ پکا ہوا آم جھولی میں گر گیا. عوام جو ہے ناک میں دم آیا ہوا تھا, وہ جو وارنگ لارڈز تھے, وار لارڈز, ان سے لہذا انہوں نے فورم پریزنٹ ویلکم کا. اس حوالے سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں, کچھ تشدد پسندی بھی ہوئی ہے, لیکن چونکہ 90-95% رقبے پر امن و امان, کوئی چوری نہیں, کوئی ڈاکہ نہیں, یہ برکت تھی اسلامی احکام کی تنفیذ. حدود سدائیں اسلام کی, اس کی برکت, اور یہ برکت دیکھنے میں آئی, دنیا مانتی ہے. ایک حکم پر ملا عمر کے پوپی کی کاشت ختم, زیرو, ورنہ بلینز آف ڈالر جو ہے خرچ کیے جاتے ہیں, لوگوں کو دیے جاتے ہیں, خوشامد کی جاتی ہے, اس کو کاشت نہ کرو, پیسے دے لو بابا ہم سے. لیکن افیوم کی کاشت وہاں روز افسوس ہر سال بڑھ رہی ہے. اب ان کے خلاف جو باقی لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے افغانستان میں اس حکومت کے خلاف جنگ کیا, یہ جنگ جو ہے یہ میرے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ تھی, اس لیے کہ اسلامی حکومت قائم کی تھی, انہوں نے کوئی بادشاہت نہیں بنائی تھی, انہوں نے کوئی سیکولر حکومت قائم نہیں کی تھی, بلکہ اسلامی حکومت قائم کی تھی. لہذا اس کے تحفظ کے اندر جو جنگ لڑی گئی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ تھی, اور ہم نے مانا ہے جہاد فی سبیل اللہ. لیکن اس سے پہلے کی جنگ جو روسیوں کے خلاف تھی وہ جہاد فی سبیل الحریت تھی. ان چیزوں میں فرق و تفاوت اور امتیاز کرنا بہت ضروری ہے. تو میں نے آج تین غلط فہمیاں آپ کے سامنے رکھی. جہاد کو قتال کے ہم معنی قرار دینا سب سے بنیادی غلط ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جہاد فی سبیل اللہ بیک برنر پر چلا گیا, وہ فرض کفایہ ہو گیا, ہر مسلمان ہر مومن کے لیے لازم نہیں رہا. اور تیسرا جو اس سے بھی گھناونا معاملہ, یہ مسلمان جب جنگ کرے جہاد فی سبیل اللہ, نہیں بھائی, جنگوں کی بہت سی شکلیں ہیں, بہت سی, میں نے تو آج صرف ایک گنوائی ہے نا آپ, لیکن اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں. ان کی شرائط جو ہے وہ نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر مزید گفتگو ہوگی, تو مختلف پہلو مزید واضح ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.